زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں وسیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں تازہ ترین خبروں پر تبصروں اور تجزیوں کا پروگرام زمانہ گواہ۔ ناظرین، تحریک آزادی ہند اور تحریک پاکستان کو دین سے ہم آہنگ کرنے میں علماء کرام نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا تھا۔ پاکستان کے مرز وجود میں آنے کے بعد علماء کا ایک طبقہ تو ممبر و محراب اور مدارس دینیہ سے منسلک رہا، لیکن علماء کرام کے ایک طبقے نے پاور پالیٹکس یعنی انتخابی سیاست کے ذریعے اقتدار میں آ کر نفاذ اسلام کو اپنا متمع نظر بنایا۔ علماء کا ایک تیسرا طبقہ بھی تھا جو یہ سمجھتا تھا کہ الیکشن محض ہاتھ بدلنے کا نام ہے، اس سے نظام حکومت یعنی سسٹم چینج نہیں ہوا کرتا۔ نظام بدلنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انقلابی منہج کو اپنانا ہوگا۔ ہم آج کے پروگرام میں گزشتہ 70 سالوں میں علماء کرام کے تمام طبقات کی پاکستان میں اسلامائزیشن کے حوالے سے جدوجہد کا جائزہ لیں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ دور حاضر میں پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے کون سا طریقہ کار اپنایا جائے تو پاکستان میں نفاذ اسلام کی راہ ہموار ہو سکتی ہے۔ اسٹوڈیو میں میرے ساتھ تشریف رما ہیں ترجمان تنظیم اسلامی جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں تجزیہ نگار جناب آصف حمید صاحب۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ایوب بیگ صاحب، سب سے پہلے تو یہ فرمائیے کہ تحریک آزادی ہند میں علماء کرام کا کیا رول رہا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم صاحب، اگر ہم ہندوستان کی کم از کم 1000 سالہ پرانی تاریخ کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں جب مسلمان داخل ہوئے تو کچھ عرصے بعد ہی اقلیت ہونے کے باوجود وہ اکثریت پر حکمران بن گئے، اور مسلمانوں نے اپنی حکمرانی کی صلاحیت کا اتنا مظاہرہ کیا کہ صدیوں تک وہ اقلیت ہونے کے باوجود اکثریت پر حکمران رہے۔ بالآخر انگریز ہندوستان میں آیا، اس بات کو اس نے بھی محسوس کیا کہ مسلمان زبردست صلاحیت رکھتا ہے حکمرانی کی، جو فکر ہے مسلمان کا، انداز ہے سوچ کا، وہ بہت اچھا انداز ہے۔ لہذا معلوم ہوتا ہے اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو انگریز نے بری طرح سنب کیا مسلمان کو۔ وہ سمجھتا تھا کہ ہندو کو کیا فرق پڑا ہے، ہندو پہلے مسلمانوں کو غلام تھا، اب ہمارا غلام ہو گیا ہے، اس کے بس آقا ہی بدلے ہیں، اسے کوئی فرق نہیں پڑا۔ اصل میں جن سے ہم نے حکومت چھینی ہے وہ تو مسلمان ہے، اور سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے۔ لہذا مسلمانوں کے بارے میں ایک انتقامی پالیسی باقاعدہ بنائی گئی۔ اسی دور میں پنجاب میں سکھوں کا، اور پھر دوسرے ہندوستان کے باقی حصوں میں مسلمان اگرچہ دب چکے تھے، اور ان کا معاملہ یہ تھا کہ وہ مدارس میں صرف اپنے دینی تعلیم حاصل کر رہے تھے، انہوں نے دنیاوی تعلیم کی طرف توجہ نہیں کی، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی مواقع بھی نہ پیدا کیے گئے، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آگ جو ہے سلگتی رہی۔ اور مسلمان جو ہیں، خاص طور پر علماء کرام نے جہاد کا جذبہ جو ہے وہ لوگوں میں پیدا کرتے رہے۔ اس میں بھی آپ دیکھیں تحریک شہیدین ہوئی، شاہ عبدالعزیز کے بیٹے سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید، یہ دونوں نے انگریزوں کے خلاف، سکھوں کے خلاف جہاد کیا، لیکن وہ 1831 میں بالاکوٹ کے مقام پر شہید ہو گئے۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تحریک اس کے بعد ختم ہو گئی۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ علماء دین مسلمانوں میں جذبہ جہاد پیدا کرتے رہے، لہذا انگریز نے ہمارے علماء کو، ان علماء کو بہت تکلیفیں دی۔ میں خاص طور پر ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک عالم دین تھے مولانا شیر محمد، ان کو 1857 کی جنگ کے بعد جب سزائیں دی ہیں تو ان کو درخت کے ساتھ الٹا لٹکا دیا گیا اور نیچے آگ جلا دی گئی اور وہ بسم ہو گئے۔ 1857 کے بعد چاندنی چوک دہلی میں، جسے خونی چوک بھی کہا جاتا ہے، کئی ہزار لوگ مسلمانوں کو پھانسی دی گئی، اسے پھانسی گھاٹ کہا جانا لگا، اور ان میں 500 علماء تھے جن کو پھانسی دی گئی. مسلمانوں پر، مسلمانوں کے علماء پر اس طرح کا تشدد ظلم ہوا، ان سے انہیں جان سے مار دیا ہر قسم کا، اور پھر یہ کہ ان پر روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے. جو کچھ کیا جا سکتا تھا انگریز نے کیا، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے علماء پیدا ہوئے، انہوں نے دین کی کتنی خدمت کی. میں چند ایک کے آپ کو نام گنوا دیتا ہوں. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت نام پایا اور دین کی بڑی خدمت کی. حافظ زامن رحمۃ اللہ علیہ، مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہیں نے بنیاد ڈالی تھی دیوبند کی. اور بنیاد کہاں ڈالی تھی؟ ایک درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد.
کہا جاتا ہے نا کہ برے صغیر میں وہ پہلا مدرسہ
تھا، وہاں سے بات شروع ہوئی. پھر ان کے شاگرد پھیلے ہیں، مولانا رشید احمد گنگوہی، مولانا محمود الحسن، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دین کا بہت کام کیا. مولانا محمود الحسن کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جب مالٹا میں قید تھے تو ان کے دو شاگرد جو تھے انہوں نے اظہار کیا رمضان کے مہینے میں، مولانا نے، کہ اس دفعہ میں رمضان میں تراویح سے محروم ہو جاؤں گا، ہم میں حافظ کوئی نہیں ہے. تو ان کا ایک شاگرد کہتا ہے اگر میں قرآن حفظ کر لوں، یعنی رمضان سے چند دن پہلے کی بات ہے، تو اور آپ کو سنا دوں. میں کوشش کرتا ہوں، روزانہ ایک سپارہ صبح کو یاد کرتا تھا، رات کو سنا دیتا تھا ان کو. اس طرح کی انہوں نے دین کے معاملے میں کام کیا ہے. اور پھر مولانا محمود الحسن وہی ہیں جنہوں نے خلافت کی تحریک کے بارے میں، آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح جیلر نے انہیں کہا کہ یہ آپ کی تحریک خلافت جو ہے یہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہاں کچھ نہیں ہے تو آپ اس کو ختم کیوں کرتے ہیں، جب اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں تو آپ اس کو ختم کیوں کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا مولانا میں نے جان بوجھ کر یہ بات کہی تھی، میں جانتا ہوں کہ خلافت میں کتنی جان ہے، خلافت کی اصطلاح میں کتنی جان ہے، آپ اتنے بولے نہ بنیے، میں جانتا ہوں. گویا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ علم کے میدان میں، میدان جنگ میں ان علماء نے بنیاد رکھی. اور میں یہ کہنے میں کوئی جھجک محسوس نہیں کرتا کہ 1947 میں انگریز یہاں سے گیا، لیکن ان علماء کرام کی کوششوں سے، ان کے جہاد نے، ان کے طرز کار نے انگریز کو دراصل ہلا دیا تھا، اس کی بنیادوں کو ہلا دیا تھا، اور جس کے نتیجے میں بہرحال
کے علماء اکرام کے صبر اور استقامت میں
بالکل اور جہاں جیسے بھی موقع ملا کبھی بھی اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ ایک عدالت میں ایک عالم دین کو پیش کیا گیا اور اس نے کہا کہ مولانا، جج نے انہیں کہا میں آپ کو نہیں آپ کے خاندان کو بھی آپ کے بعد ختم کر دوں گا. تو اس نے آگے سے جواب، وہ سمجھتا تھا کہ گھبرا جائے گا، تو اس کا میں اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ صرف میں شہید نہیں ہوں گا، میرا سارا خاندان شہادت کا رتبہ پا جائے گا. تو اس طرح کا انداز اختیار کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انگریز اس طرح قدم نہ جما سکا جس طرح اس نے. اگر یہ ریزسٹنس نہ ہوتی تو میں نہیں سمجھتا کہ 1947 میں پاکستان بن سکتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آزادی ہند کے مارے میں، اور یہ اس بات اپنی جگہ درست ہے کہ انہوں نے کوئی اس وقت قیام پاکستان ان کا مد نظر نہیں تھا، وہ انگریز کو نکالنا چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انگریز نکل جائے. اور ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ ہندو کو ہم نمٹ لیں گے، اور اس وقت تک جو پوزیشن تھی شاید نمٹ ہی لیتے.
جی آصف امید صاحب، آپ کیا فرمائیں گے آزادی ہند کے حوالے سے، جو علماء کا کردار ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. وسیم صاحب، دو بنیادی کردار نظر آتے ہیں، جیسے کہ بیگ صاحب نے بھی بات کی اور بہت تاریخی لحاظ سے انہوں نے اس پر ذکر بھی کیا. علماء کے دو کردار ہیں جو ہمیں نظر آ رہے ہیں بڑے واضح طور پہ. ایک کہ آزادی کی جنگ میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا،
بالکل لیڈ کیا
اور اس میں قربانیاں دی،
نو ڈاؤٹ،
ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قال اللہ اور قال رسول کی شمع جلائے رکھی. یہ دو کام انہوں نے کیے. آج جو ہم جو اس بر صغیر پاک و ہند کے اندر آپ کو ایک دین کے ساتھ لگاؤ یا جذباتی لگاؤ نظر آتا ہے، یہ میں سمجھتا ہوں یہ اس وقت کی ایک جسے کہتے ہیں نا ایک وہ بیج ہے جو بویا ہوا علماء نے. اور آپ یہ دیکھیں کہ تحریک خلافت کی بات کریں آپ یا کوئی بھی ایسی جو بھی معاملہ ہوا ہے، اس میں آپ کو علماء کا ایک کردار نظر آتا ہے اگینسٹ برٹشرز انگریزوں کے خلاف. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دو کردار ان کے بہت نمایاں
بہت نمایاں. ایوب بیگ صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ آزادی ہند کے حوالے سے علماء نے جو کردار ادا کیا قیام پاکستان سے پہلے, وہ تو نو ڈاؤٹ مثالی تھا, لیکن جب ہم تحریک پاکستان پہ نظر ڈالتے ہیں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ علماء کرام کا ایک طبقہ جو تھا وہ قیام پاکستان کے مخالف تھا. اس میں خاص طور پہ علماء دیوبند کا نام لیا جاتا ہے. آپ کے خیال میں ان کی مخالفت کی, قیام پاکستان کے مخالفت کی وجہ کیا تھی؟
وسیم صاحب, یہ بات بالکل درست ہے, اور جو لوگ اس کی نفی کرتے ہیں وہ تاریخ کی نفی کرتے ہیں کہ دیوبند کے علماء نے پاکستان کی مخالفت نہیں کی تھی. اب کچھ لوگ جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں یہ تاریخ کو مسخ کرنا ہے. یقیناً علماء دیوبند کی اکثریت نے قیام پاکستان کی مخالفت کی تھی, قائد اعظم کی مخالفت کی تھی, لیکن ہمارے ہاں یہ خاص طور پر سیکولر طبقہ اور لبرل طبقہ ایسے ظاہر کرتا ہے جیسے خدا نہ خواستہ انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی تھی. یہ انتہائی غلط ہے, غلط ہی نہیں انتہائی غلط ہے. ان علماء کرام نے یقیناً پاکستان کی مخالفت کی تھی, لیکن کیوں کی تھی؟ اس ان کے نزدیک اگر پاکستان بنتا ہے تو گویا برے صغیر کے مسلمان تقسیم ہو جاتے ہیں,
جو اور ان فیکٹ ہوئے.
ہاں, اور ان کے تقسیم ہونے کی وجہ سے ان کی طاقت کم ہو جائے گی, اور جب ان کی طاقت کم ہو جائے گی تو وہ ہندو کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے. ان کی رائے یہ تھی کہ بڑے صغیر کو تقسیم نہ کیا جائے. مسلمان پہلے بھی اقلیت میں رہتے ہوئے اکثریت پر حکومت کرتے رہے, اب اگر حکومت نہ بھی کر سکیں گے تو ان سے نمٹ تو لیں گے, یہ ممکن نہیں ہے. تو ان کی رائے یہ تھی مسلمانوں کی بلائی کے حوالے سے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کا نقطہ نظر درست نہیں تھا, پاکستان بننا چاہیے تھا, برے صغیر کو تقسیم ہونا چاہیے تھا, آپ یہ کہہ سکتے ہیں. لیکن جو لوگ ان پر نقطہ چینی کرتے ہیں اس حوالے سے جیسے انہوں نے مسلمانوں کی مخالفت کی ہو, وہ میں ایک مثال دیا کرتا ہوں اس حوالے سے. اس کی بالکل اس طرح جیسے ایک
مریض, اگر انہوں نے مخالفت کی تو اس کی کچھ بیسس تھی,
یعنی انہیں بلائی میں مخالفت کی پاکستان کی, وہ مسلمانوں کی اس میں بلائی سمجھتے تھے. میں اس میں مثال دیا کرتا ہوں کہ جیسے ایک مریض ہے وہ دو ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے, تو ایک ہی مریض ہے جو مرض اسے لاحق ہے, لیکن دونوں ڈاکٹر اسے شفا یاب کرنا چاہتے ہیں لیکن نسخہ الگ الگ لکھتے ہیں. ایک کے نزدیک یہ ان دوائیوں سے یہ شفا یاب ہوگا اور دوسرے کے نزدیک یہ, دونوں مریض کے جو خیر خواہ ہیں. یہی معاملہ تھا, تمام علماء کرام جو ہے وہ مسلمانوں کے خیر خواہ تھے. آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان بننے کے بعد ان کا رویہ کیا ہوا, مولانا ابو الکلام کو دیکھ لیجئے کہ یہاں سے لوگ جاتے ہیں باس جن کے دل سے ابھی پاکستان کا بننا جو ہے وہ کھٹک رہا تھا, جب مولانا کے پاس جاتے ہیں تو مولانا انہیں خبردار کرتے ہیں. ان کا خیال تھا کہ مولانا ہمیں بڑا یعنی اپریشیٹ کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے. انہوں نے سخت تنقید کی ان پر, ڈانٹ ڈپٹ کی بلکہ, اور کہا کہ پاکستان اب آپ کا فرض بنتا ہے, اب پاکستان کے شہری ہیں, آپ کا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی حفاظت اور پاکستان کی ترقی کے لیے کوشش کریں. یہی معاملہ مولانا حسین احمد مدنی کا تھا رحمتہ اللہ علیہ, ان کا بھی معاملہ یہ تھا. انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مسجد کی تعمیر کے حوالے سے کہاں کی جائے, کیا نقشہ ہو, کس طرح, وہ تو اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن جب کہیں مسجد بن جائے گی تو پھر اس پر اس کو شہید نہیں کیا جا سکتا, پھر اس کو نقصان نہیں پہنچا,
اس کا احترام سب کے لیے,
اس کا احترام سب پر واجب ہے,
اس کی حفاظت سب پر.
یہی معاملہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ کا لایا کا ہے کہ وہ اپنے مریدوں میں بیٹھے ہوئے تشریف فرما تھے, تو فرماتے ہیں کہ مولا اعلیٰ میں فیصلہ ہو گیا کہ پاکستان بن جائے گا, پاکستان بنے گا. تو ایک مرید نے اٹھ کر کہا, بڑی لاجیکل بات تھی, تو حضرت ہم کیا کر رہے ہیں, بلکہ کہتے ہیں یہ الفاظ کہ ہم جک مار رہے ہیں, ہم کیا کر رہے ہیں, ہم پاکستان کی مخالفت کر رہے ہیں. تو بڑی کمال کی بات انہوں نے کی, انہوں نے کہا کہ ہم نے جو کوشش کرنی ہے وہ زمینی حقائق دیکھ کر کرنی ہے, جو ہمیں نظر آ رہا ہے. اللہ کے فیصلے ان چیزوں سے بالا تر ہوتے ہیں اور اس کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. وہ فیصلہ آئے گا, ہم اس کو قبول کریں گے, لیکن ہم یہ بات ضرور کہیں گے کہ جو اس وقت ہمیں نظر آ رہی ہے اس کے مطابق یہ مسلمانوں کے مفاد میں نہیں ہے. تو آپ اندازہ کریں نا کہ ان لوگوں کی سوچ میں اگر کوئی ایسا منفی پن ہوتا تو اس طرح کی باتیں نہ کرتے. کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ سوچنے کی بات بیک صاحب یہ ہے کہ ان علماء نے کیا خدا نہ خواستہ کوئی بد دیانتی تو نہیں تھی نا ان کے,
ہاں
یعنی کہ مسلمانوں کا بھلا چاہتے تھے،
اگر وہ اختلاف تھا تو نیک نیتی
پہ تھا، ٹھیک ہے، نیک نیتی کی بنیاد پر ان کا اختلاف
پوائنٹ
آف ویو ہو سکتا ہے، یعنی کہ ہم ان کو نہیں کریں گے، اور جو جتنے بڑے بڑے وہ نام ہیں اور جتنا ان کا تدین کا معاملہ ہے، تو اس لحاظ سے ہمیں یہ بالکل سمجھنا چاہیے کہ انہوں نے اس بنیاد پر کہا، اور انفارچونیٹلی وسیم صاحب ان کے کچھ خدشات درست ثابت کر دیے ہم لوگوں نے پاکستان بننے کے بعد، یعنی کہ اسلام کو جو اسلام کے نام پر پاکستان بنا تھا،
ان کی بات تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوں گے،
وہ ڈیوائیڈ بھی ہوئے،
ڈیوائیڈ تو ہوئے، اور وہاں پہ جو مسلمانوں کا ان کو جو خدشہ تھا کہ مسلمانوں کا جو وہ حال کریں گے ایز اے اقلیت، تو وہ تو ہو رہا ہے نا،
تو ابھی اور
انڈیا کے مسلمانوں کا دیکھ رہے ہیں کہ حالات ہیں،
لیکن ہم پھر بھی کہیں گے کہ پاکستان بننا چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ کی بشیت بھی بہرحال یہی تھی اور بنا پاکستان، نالائقی ہم سے ہوئی کہ جس نام پہ بنا تھا، جس کام کے لیے بنا تھا کہ مسلمانوں کو خطہ زمین ادا ہو جائے جہاں پر کہ وہ اسلام کے نظام کے مطابق عدل اجتماعی کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں، وہ کام جو ہے وہ ہم نے نہیں کیا، اگر یہ ہو جاتا تو یہ پاکستان ایک بہت بڑی سپورٹ ہوتا ہے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے،
صحیح بات، صحیح بات،
تو لہٰذا اس لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے ایک رائے کی حد تک اختلاف کیا ہے، اور اس کے بعد مزید کچھ ہم اس کے بارے میں نہیں کہیں گے، کیونکہ ان کے بعد میں جو کمنٹس آئے ہیں کہ ایک انہوں نے پاکستان کو ایک مسجد سے مشابہت دی، کہ مسجد کی تعمیر کے بارے میں تو اختلاف ہو سکتا ہے کہ یہاں بنے وہاں بنے کیسے ہی بنے، لیکن جب بن جائے تو اس کی حفاظت ہر مسلمان کا فرض ہے،
بالکل ٹھیک۔ آصف امید صاحب، ڈاکٹر اشرار احمد صاحب بانی تنظیم اسلامی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، وہ کہا کرتے تھے کہ قیام پاکستان کے بعد کچھ علماء کرام نے، ایک طبقے نے پاور پالیٹکس میں حصہ لیا اور انتخابی سیاست کے ذریعے جو ہے ملک میں نفاذ اسلام کی کوشش کا آغاز کیا۔ ڈاکٹر صاحب کا موقف یہ تھا کہ ان کے اس اقدام کی وجہ سے اسلام جو ہے متنازع بن گیا۔ آپ یہ فرمائیے کہ ڈاکٹر صاحب کا موقف، یعنی اتنے عرصے کے بعد آج اگر ہم انالائز کریں تو وہ کس حد تک درست تھا؟
دیکھیے، ڈاکٹر سارا احمد رحمۃ اللہ علیہ نے جس پوائنٹ آف ویو سے بات کی تھی وہ پوائنٹ آف ویو آج ثابت ہو جاتا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات،
ان کا پوائنٹ آف ویو درست
ثابت ہوتا ہے کہ انتخابات کی دلدل میں آ کر جو حالات ہوئے ہیں مذہبی جماعتوں کے، اس میں جو وہ جماعتیں بھی جو کہ اسلام کے نظام کی بات کرتی ہیں وہ بھی اس میں آئیں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ ڈاکٹر سارا احمد رحمۃ اللہ علیہ کی جو جماعت اسلامی سے علیحدگی کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ وہ جماعت اسلامی نے اپنا
چینج
کر لیا تھا۔ لیکن ہم ذرا ڈاکٹر صاحب کی بات کو رکھیں، اور ہمیں یہ بھی ہیونگ سیٹ دیٹ کہ ان کی بات درست ثابت ہوئی ہے، جو کہ خوشی کی بات نہیں ہے کہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا، لیکن بہرحال اگر ہم سوچیں کہ علماء، ابھی ہم ان گڈ فیتھ بات کرتے ہیں، تو علماء نے سوچا کہ ہم اسمبلی میں آ کر وہاں بھی دین کی بات کریں گے اور دین مخالف فیصلوں کے حوالے سے کھڑے ہوں گے، یعنی کہ ہم ان کے شروع کی ہم بات کرتے ہیں تو ان کا یہ نقطہ نظر ہو سکتا ہے، جیسے کہ ہم نے کہا کہ پہلے جو علماء تھے وہ بھی ایک نیک نیتی کی بنیاد پہ، تو ہو سکتا ہے اس نیک نیتی کی بنیاد پہ آئے ہوں، لیکن ان کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ہمیں، ہم ایک تو بات یہ کہ ہمیں جو ہے کسی کے ساتھ ملے بغیر ہم کوئی اپنی بات نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، وہ اسمبلی کے اندر آئے، انہوں نے اپنا جو بھی کردار ادا کیا، لیکن وہ دال نہیں گل سکی، نیک نیتی ان کی اپنی جگہ، لیکن بہرحال اسمبلی میں کہیں نہ کہیں ان کے موجود رہے، کوئی معاملہ رہا وہ رہا، نقصان یہ ہوا کہ اسلام کے نام پر ووٹ ڈیوائیڈ ہو گئے، جب وہ جماعتیں جو ہے انہوں نے اپنے اپنے الگ الگ مسلکی بنیاد پر یا ایون کے اپنے الگ الگ موٹو کی بنیاد پر کیا، تو اس میں یہ معاملہ ہوا کہ اسلام کے نام پر ووٹ جو ہے وہ ایک کی بجائے وہ چار جگہوں پہ اس کے وہ
تقسیم ہو گئے،
تقسیم ہو گئے، اور اس کا نقصان یہ ہوا کہ ساری کے سارے ووٹ جو کہ جب تقسیم ہوئے تو ان کی جو پاور، ان کی جو طاقت تھی وہ خراب ہوئی، اور ہر ایک نے یہ بھی کہا کہ جی میرا اسلام درست ہے اور دوسرا غلط ہے، یعنی کہ اب آپ نے اپنے آپ کو جسٹیفائی بھی کرنا ہے کہ جی میں الگ کیوں ہوں، تو اس سے کیا ہوا کہ اسلام کا نام بھی خراب ہوا، علماء کے اندر تقسیم نظر آئی، اور عوام الناس جو ہے وہ سمجھنے لگے کہ جناب یہ ایک تو اکٹھے ہو نہیں سکتے، اور یہ کہ جو یہ بات کر رہے ہیں چونکہ اس پر خود اس طرح کا عمل نہیں ہے کہ امت کو اکٹھا کرنے کا اور اس کے حوالے سے، اور پھر یہ کہ ظلم یہ ہوا کہ اس کے بعد وہی جو جماعتیں ہیں وہ سیکولر جماعتوں کا سہارا لینے لگ گئیں الیکشن میں آنے کے لیے بھی اور وزارتوں کی سیٹوں کے حاصل کرنے کے لیے بھی، لہذا جس حوالے سے جماعتوں کو کام کرنا چاہیے تھا، حیائی کام اور اسلام کے نفاذ کے حوالے سے کام، اس کو بہت زخم پہنچی۔
ایوب بیگ صاحب، قرارداد مقاصد جو ہے قیام پاکستان کے بعد ایک اہم جو ہے وہ لینڈ مارک تھا، آپ یہ فرمائیے کہ کیا قرارداد مقاصد کی کامیابی جو ہے یا اس کی منظوری جو ہے وہ مسلم لیگ کا کارنامہ تھا یا اس میں علماء کرام کا کردار تھا؟
اس میں وسیم صاحب واضح طور پر یہ آپ ایک ہی عالم دین نے اس مسئلے کو حل کیا تھا آپ کہہ سکتے ہیں علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ. ہوا یہ تھا کہ وہ مسلم لیگ میں تھے
جی.
وہ دیوبند سے تعلق رکھنے کے باوجود انہوں نے کھل کر تحریک پاکستان میں مسلم لیگ کی اور قائد اعظم کی حمایت کی. اس سے ان کے جو کلیگس کہہ لیجئے جو تھے وہ بہت ناراض بھی ہوئے لیکن وہ اپنے اس موقف پر ڈٹ گئے تھے کہ پاکستان بننا چاہیے اور پاکستان کو ایک اسلامی ریاست ہونا چاہیے. لیکن جب پاکستان بن گیا تو آپ سمجھ لیجئے کہ ڈیڑھ سال تک کوئی ایسی بات نہ ہوئی. تو پھر انہوں نے باقاعدہ دھمکی دی تھی مولانا نے
سخت سٹانس لیا
کہ اگر تم لوگوں نے اسلام کے لیے کام کرنے کے لیے کوئی باقاعدہ لائحہ عمل نہ بنایا کوئی باقاعدہ قرارداد منظور نہ کی تو میں باہر نکلوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا کہ مسلم لیگ نے منافقت کی ہے, مسلم لیگ نے آپ کو دھوکہ دیا ہے, مسلم لیگ نے اسلام سے غداری کی ہے. بڑے سخت لفظ ہیں ان کے اس تقریر میں جس سے معاملہ بنا کچھ اور لوگوں مسلم لیگ نے محسوس کیا کہ عوام میں ہماری پوزیشن خراب ہوگی اور قرارداد مقاصد جو ہے وہ منظور ہوئی. اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ لیاقت علی خان مرحوم اگرچہ کوئی عالم دین تو نہیں تھے لیکن بہرحال ایک شریف آدمی ایک مسلمان آدمی تھے. ان کا ذہن کچھ تھا اس حوالے سے اور بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا تھا. آپ نے دیکھا کہ قرارداد مقاصد منظور ہو گئی لیکن اس کے عمل میں پھر رکاوٹ آنی شروع ہو گئی, اس کے نفاذ کے حوالے سے رکاوٹ آنی شروع ہو گئی. تو جس موقع پر قائد ملت لیاقت علی خان نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اس کو نافذ کروں گا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شہید کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب دشمنوں نے سمجھا کہ اس حوالے سے پاکستان ایک اسلامی مملکت بن جائے گا تو ایک دشمنوں نے یہ کاروائی کی اور لیاقت علی خان کو شہید کر دیا.
ایوب بھائی صاحب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ قرارداد مقاصد کی منظوری کے حوالے سے ہمارا لبرل اور سیکولر طبقہ جو ہے وہ ہمیشہ سے ایک نقطہ اٹھاتا ہے جس کی طرف آصف حمید صاحب نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ہمارے ہاں مختلف مسالک ہیں مختلف فرقے ہیں تو ہم کس کا اسلام نافذ کریں. تو یہ ان کا پوائنٹ کس حد تک ویلڈ ہے آپ کے خیال میں؟
ظاہری طور پر بڑا ویلڈ نظر آتا تھا اس سے پہلے بھی لیکن یہ کہ میں سمجھتا ہوں کہ 31 علماء نے جو 22 نکات جو ہے مرتب کیے اور مکمل طور پر وہ ہم آہنگی کے ساتھ کیے, اس میں دیوبندی تھے, اس میں بریلوی تھے, اہل تشیع تھے, اس کے باوجود کوئی ایک بھی کسی نے اس میں جو ہے نا اختلافی نوٹ نہیں لکھا, سب نے اس پر رائے دی اور ایک مکمل طور پر ایک ہم آہنگی کے ساتھ جو ہے
یعنی طبقہ علماء نے اپنا حق ادا کر دیا
کہ ہم تو آپ کہتے ہیں نا کس کا اسلام تو یہ ہم سب کا اسلام ہے, میں جسے کہتے ہیں نا دندان شکن جواب, جسے کہتے ہیں منہ توڑ جواب تو وہ دیا گیا. لیکن یہ کہ بہرحال کیونکہ نیت کی خرابی تھی جو بھی حکمران بعد میں آئے جو بھی اس وقت سے لے کر اب تک جتنے بھی حکمران آئے کیونکہ نیت کی خرابی کا معاملہ تھا تو وہ وگرنا یہ ہے کہ علماء کرام نے تو ایک نقطہ نظر متفقہ بنا کر دے دیا تھا, اس میں کسی ایک کو بھی کوئی اختلاف نہیں تھا. ایسی متفقہ قرارداد بہت کم دیکھنے میں آئی ہے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کیونکہ اس سوال کا جواب تو مل گیا لیکن اب کیونکہ نیت میں خرابی تھی لہذا اس پر عمل.
یہ تو ایک پرانی بات ہے نا. اسف امید صاحب یہ 31 علماء کے جن کا ذکر کیا ایوب بیگ صاحب نے 22 نکات کیا اب ویلڈ نہیں ہے؟ کیا اب علماء کرام بیٹھ کے ان 22 نکات کو دوبارہ چارٹر آف ڈیمانڈ کی صورت میں نہیں پیش کر سکتے کہ جی یہ ہے ہمارا چارٹر آف ڈیمانڈ اور اس پہ آئیں بیٹھیں بات کریں اور نفاذ اسلام کریں ملک میں؟
وسیم صاحب یہ سوال جو آپ نے کیا ہے نا یہ سوال ہی ابھی تک ان ریزالوڈ ہے کہ اس پہ اب کیوں نہیں آتے. دیکھیں اس میں ہم اگر دیکھیں تو ایک تو اب کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ہمارے جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں کچھ دینی لوگ شاید اب ان کی یہ پرائیورٹی رہی نہیں
نفاذ اسلام, اب پرائیورٹی نہیں ہے کیا؟
بظاہر تو ایسا فیل ہوتا ہے ورنہ آپ نے صحیح بات کی ہے کہ وہ نکات موجود ہیں ان کے اندر آپ قطر پیمنٹ کر لیں, ان کے اندر آج جو نئی ڈائمنشنز ایڈ ہوئی ہیں آپ ان کو ایڈ کر لیں. آپ دیکھیں سود کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کیا,
سود کے اوپر اس کی متبادل سارا اور وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ آیا, سود کو حرام قرار دیا, کیسے آرام سے اس کو اس فیصلے کو انڈو کروایا گیا اور اس کے بعد سود چل رہا ہے.
2013 سے وہ کیس چل رہا ہے اور اس کی ہیئرنگز ہو رہی ہیں
اور
کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا.
اور یہ جو ہے یہ جو دکات تھے, بہرحال یہ آج بھی وہی سوالیہ نشان ہے ہر حکمران کے لیے اور جو علماء بیٹھے ہیں کہ وہ ان کو دوبارہ لے کر اٹھیں. اسلام کے نفاذ کے اندر کوئی چیز حائل نہیں ہے. وہ اور ڈاکٹر سارا احمد رحمۃ اللہ علیہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس کے لیے تو آپ کوئی احتجاجی تحریک لے کریں نا, کوئی پریشر موومنٹ کریں. یہ اسمبلی میں بیٹھنا اور پھر ایک سیٹ کے لیے جو ہے وہ آپ کسی سیکولر کے پاس جائیں, سیکولر آپ کو ایک سیٹ تو دے دے گا, کوئی سیکولر پارٹی یا دو سیٹیں یا پانچ سیٹیں دے دیں گے, لیکن وہ کبھی چاہے گی کہ وہ آپ یہ جو اسلام میں نافذ ہو؟ کبھی بھی نہیں چاہیں گے. اس کے لیے تو علماء کو ملنا ہوگا, مل کے بیٹھنا ہوگا اور وہ بیٹھ کر اس پر فیصلہ کریں کہ جناب کچھ بھی ہو ہم پاور پالیٹکس کو فوقیت نہیں دیں گے, ہم احتجاجی تحریک چلاتے ہیں کہ اس کو نافذ کرو. پاکستان کے بننے کا مقصد یہ تھا, لیکن آج کے حالات بہت بہت ناگفتہ بے ہو چکے ہوئے ہیں. تفریق امت کے اندر بے تحاشا ہو چکی ہوئی ہے اور اب اس کو تفریق کو مزید بھڑکایا بھی جا رہا ہے مختلف طریقے کے ساتھ. لہذا یہ ابھی یوں کہ تو پڑے ہوئے ہیں, اس کے بارے میں ابھی بھی کوئی مستقبل میں کوئی خیر کی اطلاع نظر نہیں آتی.
اشرف صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں علماء کے کردار کی, تو جو لوگ اسمبلی میں بیٹھے ہیں, چاہے وہ ایک سیٹ ہے, دو سیٹ ہے, چار سیٹیں ہیں, کچھ جماعتوں کی زیادہ سیٹیں بھی رہی ہیں اور ایک صوبے میں بھی حکومت رہی ہے ہماری دینی جماعت کی, یہ فرمائیں کہ کیا ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے یا ان کی پارلیمنٹ میں جو موجودگی ہے, کیا وہ وہاں پہ کفر, الحاد اور کھلم کھلا سیکولرزم کا جو نفاذ ہے اس کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے علماء کرام؟
دیکھیے, اس کے لیے میں آپ کو دو حصوں میں جواب دوں گا. ایک حصہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ بیٹھے ہوں تو کیا کچھ اور ہو جائے,
میں پھر تو کھل کھیلنے کا موقع ملے نا.
لہٰذا انہوں نے ان کا, اگر ہم ان کی گڈ فیتھ میں بات کریں تو وہ کم از کم کوئی آواز بلند کر لیتے ہیں, جیسے ابھی جو ہے وہ سود کے حوالے سے دوبارہ اسمبلی کے اندر بات ہوئی ہے, ٹھیک ہے. تو علماء کم از کم ایک چوکیدار کا, دین کے چوکیدار کا کردار ادا کر سکتے ہیں اور ان کو کرنا چاہیے اور کچھ کرتے بھی ہیں, تو اس لحاظ سے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ کم از کم آواز اٹھائیں, کوئی ریزسٹنس تو دیں. باقی جو پورا طبقہ ہے, باقی تمام پارٹیز اگر آپ دیکھیں, کیسے بادشاہ, میں ایون پی ٹی آئی کو بھی بیچ میں شامل کرتا ہوں, وہ سیکولرزم ان کے لیے آئیڈیل ہے. میں آپ کو بتا, چاہے وہ کوئی بھی اسلام کا نام لے لیں یا ریاست مدینہ کا نام لے لیں, ابھی تک آج تک کی تاریخ میں ان کی طرف سے ہمیں کوئی اچھی خبر نہیں ملی, چاہے وہ نون لیگ ہو, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو, چاہے مشرف لیگ ہو, چاہے یہ ہو, سب کے سب کلہم سوا برابر ہیں. اچھا, اب یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کا وہی فرض یہ ہے کہ وہ انتہائی چکنے ہوں اور واقعی چوکیداروں کا کردار ادا کریں, لیکن اس سے بڑھ کے وہ کچھ کر نہیں سکتے, اس لیے کہ ان کی تعداد نہیں ہے, ان کی تعداد نہیں ہے, وہ آپس میں اکٹھے نہیں ہیں. یعنی کہ میں حیران ہوتا ہوں کہ جو صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب تھے, ان کے بارے میں آپ کو شاید پتا ہی ہو, بلکہ ہر ایک کو پتا ہے کہ وہ پاکستان کے واحد یونینیمسلی الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے.
جی بالکل.
یعنی کہ وہاں پہ اس وقت بھی دیندار لوگ بیٹھے ہوئے تھے, مخالفت کوئی آئی کیا وہاں مسئلہ تھی کیا تھا, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا اولین فرض یہ ہے, بلکہ ان کے اوپر ذمہ داری ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا ہے تو وہاں پہ اسلام کی چوکیداری کرے اور آپس میں اکٹھے ہو, تاکہ یہ جو سیکولر قوانین ہیں جو اسلام کے مخالف قوانین, ابھی بھی بہت سے قوانین پاکستان کے اندر اسلام مخالف ہیں, ان کے حوالے سے آواز بلند کریں اور قوم کو ایجوکیٹ کریں.
ایوب بیگ صاحب, جیسے آصف حمید صاحب بیان کر رہے ہیں اور جو 70 سالہ ہماری تاریخ ہے اور علماء کا کردار ہے اور جماعتوں کا, جو اسلامی دینی جماعتوں کا جو کردار ہے, اس کو جب ہم انالائز کرتے ہیں تو پھر ہمیں ابوالکلام آزاد کی جو پیشین گوئیاں تھیں کہ ہمیں پاکستان سے پہلے, وہ کچھ سچی ہوتی نظر نہیں آ رہی.
دیکھیں, اس معاملے میں بڑا الجھن کا معاملہ ہے, بڑا تذبذب کا معاملہ ہے. دیکھیں, کچھ لوگ اس کو نا پاکستان کہتے ہیں اور اس سے پہلے بھی کہتے تھے. تو ایک ان کا ذہن تھا اور ایک ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت بھارت میں کیا ہو رہا ہے. یعنی دونوں طرف سے, دونوں جہتوں سے اگر آپ جائزہ لیں تو آپ ایک کنفیوژن میں چلے جاتے ہیں, ایک تذبذب میں چلے جاتے ہیں, صحیح ہوا غلط ہوا. دیکھیں, مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا کہا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ اگر پاکستان بن گیا تو پاکستان میں کبھی اسلامی نظام نہیں آئے گا اور بھارت میں مسلمان انتہائی تکلیف میں چلے جائیں گے, بلکہ ختم ہو جائیں گے. پاکستان بننے کا نتیجہ یہ نکلے گا میں پھر دہرا دوں کہ ایک طرف پاکستان جس مقصد کے لیے بنایا جا رہا ہے وہ مقصد بڑا انہوں نے کیٹیگوریکلی کہا کہ پاکستان
نہیں ہوگا,
اور دوسری طرف اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ بھارت میں بہت ظلم و ستم ہوگا مسلمانوں کے ساتھ. بات ان کی صحیح تو نکلی کہ واقعتاً پاکستان میں آج تک جو ہے وہ اسلام نہیں آ سکا, اسلامی نظام نافذ نہیں ہو سکا, اور دوسری طرف بھارت میں ظلم و ستم بھی ہو رہا ہے. لیکن اب اس کو دوسرے طریقے سے دیکھیے, اور وہ یہ کہ اگر پاکستان نہ بنتا تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اسی طرح کا ظلم و ستم سارے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہوتا جو برے صغیر میں موجود تھے. اور پاکستان میں چلو ہم نے اسلامی نظام نافذ نہ کر کے اپنی آخرت تو گنوائی ہے, لیکن کچھ دنیا بنا لی ہے نا, کچھ لوگ نظر آتے ہیں آپ کو جو خود کہتے ہیں کہ میں اگر پاکستان نہ بنتا تو میں شاید کسی وکیل کا منشی ہوتا اور آج میں پاکستان کا سب سے بڑا وکیل ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میرے پاس, کہتے نہیں آپ کو, آپ دکھائی دیتے ہیں کہ جن کے پاس سائیکلیں تھیں وہ کیسی کیسی گاڑیوں پہ نظر آتے ہیں, کیسی کیسی عمارتیں اور کیسی کیسی صنعتیں ہیں. یعنی کم از کم ابھی ہم نے کچھ دنیاوی طور پر تو حاصل کر لیا ہے, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم اس کو اسلامی پاکستان نہیں بنا سکے. اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہم واقعتاً اسے مستقبل میں بھی اسلامی پاکستان نہ بنا سکے تو یہ جو چکا چوند ہے نا دنیاوی جو عارضی, یہ بھی نہیں رہے گی. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بصیرت مجموعی ہم نقصان میں رہیں گے, اور پھر ان لوگوں کی بات صحیح ثابت ہوگی. لہذا ہم اس وقت کوئی بات پورے وثوق سے نہیں کہہ سکتے, اور اگر اللہ کرے, اللہ نے چاہا اور ہمیں اس کی امید ہے, ہمیں امید کی کرن نظر آتی ہے بعض معاملات میں, پاکستان کے ساتھ ایسے معجزات رونما ہوئے ہیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ عین ممکن ہے کہ پاکستان جو ہے واقعتاً ایک بہت عظیم ملک بن کر جو سامنے آئے.
بیسنگ میں یہ کہنا چاہتا کہ ایک تو آپ جو ابوالکلام آزاد, مولانا ابوالکلام آزاد کی جو باتیں ہیں اور ان میں ہمیں وزڈم نظر آتا ہے بظاہر, لیکن ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ مشیت ایزدی بھی ایک چیز کا نام ہے. مشیت ایزدی میں پاکستان کا قیام تھا, اور وہ پاکستان کا قیام باقاعدہ ایک معجزے کی حیثیت میں تھا, جبکہ کیبنٹ مشن پلان کو قائد اعظم نے قبول کر لیا تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ دنیاوی لحاظ سے تو ہم نے طے کر لیا تھا کہ جناب یہ اس طرح کا سلسلہ چلتا رہے گا, لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کچھ اور منظور تھا. اور دیکھیں ہم, اگر ہم مستقبل کے آنے والے حالات میں اور جو آگے پیشن گوئیاں ہیں اس کی اگر ہم بات کریں تو پاکستان کا ایک کردار نظر آتا ہے. پاکستان کا قیام واقعی میں ایک معجزہ ہے, اور اس کا ابھی تک چلتے رہنا بھی اگر دنیاوی اسٹیٹسٹکس کو سامنے رکھا جائے تو وہ بھی ایک معجزہ ہی نظر آتا ہے.
صحیح بات,
جو حالات ہمارے ہیں یعنی کہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں ہیں. پھر وہ ملک جو سائنس اور ٹیکنالوجی میں بہت پیچھے تھا اور ابھی بھی ہے کچھ بھی نہیں, لیکن ایک اس کا نیوکلیئر ہو جانا یہ ایک معجزہ ہے, اس کا اسلحہ ساز بن جانا, اس کا جنگی جہاز بنا لینا, اور جو آپ کی یہ
میزائل ٹیکنالوجی میں جس
لیول تک پہنچ جانا, تو یہ نظر آتا ہے کہ یہ کچھ ایسے وہ کام ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کسی خاص مقصد کے تحت کروائے ہیں. اب آپ دیکھیں 9/11 سے پہلے دنیا پاکستان کو اس طرح نہیں جانتی تھی, آج ہر دنیا کے ہر فرد کو پتا کہ پاکستان کہاں ہے اور کیا ہے, پاکستان کی اسٹریٹجک پوزیشن کیا ہے. تو آگے اب اسرائیل کا ایک معاملہ, دیکھیں اسرائیل جو ہے وہ ایک دن اس کا پاکستان اور اسرائیل کا جو ہم پیدائش کی بات کریں تو پاکستان جسٹ پہلے بنا اسرائیل سے, اور کہتے ہی ہیں نا کہ بیماری سے پہلے اس کا علاج اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پیدا فرماتے ہیں. تو یہ وہ بیماری جو اب آپ پھیلتی چلی جا رہی ہے, اور پوری عرب ورلڈ کو اس بیماری نے اپنے جسے کہتے ہیں شکنجے میں لیا ہوا ہے, تو کچھ عرصے ہی میں نظر آ جائے گا کہ پاکستان کا ایک کردار ہے, اور احادیث کی روشنی میں جو ایک مشرق سے ہواؤں کا, ٹھنڈی ہوا کا نکلنا, اور وہ چیزیں جو ہے اس میں پاکستان اور پاکستان کے لوگ ایک کردار ادا کریں گے. میں سمجھتا ہوں
جیو اسٹریٹجیکل کی جو پوزیشن انہوں نے بتائی ہے, میں سب تو اہم ترین وہ ہے اس میں. اس وقت دیکھیے امریکہ یا اسرائیل پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے, بھارت پاکستان کو نیست و نابود کرنا چاہتا ہے. میری رائے میں امریکہ پاکستان کو نیست و نابود تو نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا مفلوج, لاغر, کمزور اور جسے کہتے ہیں محتاج رکھنا چاہتا ہے کہ ایک ریاست بس نظر آئے. تو آپ ذرا اب زمینی حقائق کے مطابق بھی دیکھیں, ایک تو ہے نا کہ اللہ کی طرف سے کیا ہوا، اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ اس وقت یہ پوزیشن بن چکی ہے کہ چائنا کے یہ سی پیک اور او بی او آر کی وجہ سے پاکستان اس کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے. اب چائنا کا معاملہ بنتا ہی نہیں پاکستان کے بغیر. یہ اتنے اربہا ارب نہیں کھربوں ڈالر کی ساری جو ہے انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو جائے گی اگر پاکستان بیچ میں سے نکل جاتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ، انڈیا، اسرائیل پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو پاکستان بچتا کیسے ہے؟ ایک تو میں نے بتا دیا کہ چائنا جو ہے اس کی مجبوری بن گیا ہے. رشیا کی پوزیشن کیا ہے؟ رشیا مڈل ایسٹ سے آؤٹ ہو گیا ہے، بالکل آؤٹ ہو گیا. شام میں بس ابھی وہ لٹکا ہوا ہے صرف. اگر فرض کیجئے پاکستان کو امریکہ یا انڈیا ختم کرنا چاہتے ہیں تو روس کے انتہائی روس کے لیے جسے کہتے ہیں خطرناک ہوگا یہ. اس لیے کہ ایک تو یہ سی پیک کا منصوبہ چین کے والے سے آ گیا، مشرق وسطی سے وہ نکالا جا چکا ہے، وسط ایشیا سے بھی نکالا جائے گا اگر پاکستان جاتا ہے اس کے ہاتھ سے. اس کے ہاتھ سے مراد ہے اگر پاکستان ختم ہو جاتا ہے تو وسطی ایشیا سے بھی رشیا کا تعلق ختم ہو جائے گا. گویا پاکستان کی حمایت کرنا رشیا کی بھی مجبوری بن جائے گا. آپ دیکھتے ہیں کہ پیوٹن جو ہے وہ اس وقت ہاتھ پاؤں مار رہا ہے پاکستان سے تعلقات کے لیے، لیکن کیونکہ روس کی اپنی جو ہے معاشی حالت اچھی نہیں ہے اور بھارت ایک بہت بڑی منڈی ہے جو بہت حد تک اسے ہاتھ سے نکل چکی ہے، وہ نہیں چاہتا ابھی کہ بھارت کو پوری طرح اپنے ہاتھ سے نکال دے. لیکن اگر امریکہ یوں ہی بھارتی منڈیوں پہ چھا گیا تو رشیا کو بالآخر بھارت سے لا تعلقی کرنی پڑے گی، مجبور ہو جائے گا. اور پھر اس کی مجبوری ہوگی کہ وہ پاکستان کے ساتھ تعلق ہے. یہ زمینی حقائق بنتے نظر آ رہے ہیں پاکستان کی حفاظت کے لیے. جتنے چاہے ہم نالائق ہیں لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ سامان پیدا کر رہا ہے.
جب یہ افغان وار شروع ہوئی، ٹھیک ہے، تو امریکہ کو پاکستان کی ضرورت تھی، اسلام کا نام بھی امریکہ نے استعمال کیا. اس آڑ میں پاکستان نے اپنی نیوکلیئر جو کیپیبلٹی کو ایک بہت حد تک بڑھایا اور بالکل وہ اس کے کلوز پوائنٹ ہے،
ریڈ لائن کراس کر،
ریڈ لائن کراس کر. اچھا، اب امریکہ کو پتا بھی تھا لیکن چونکہ پاکستان کی مدد چاہیے تھی وہ کچھ کر نہیں سکا، بے دریغ اسلحہ دیا پاکستان کو. اس میں پاکستان نے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کیا. پھر مشرف دور میں، اگرچہ بہت بڑی بے وفائی کی مشرف نے مسلمانوں کے ساتھ افغانستان کیا جو بھی کیا، لیکن اس آڑ میں میزائل ٹیکنالوجی کو ایک بہت آگے تک چل گئی پاکستان کی. تو یہ اسباب کی ایک عجیب سی کیفیت نظر آتی ہے کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی، تو پاکستان کا بھی کچھ کردار عجیب سا ایسا نظر آتا ہے کہ وہ جو اصل دشمن ہے وہی انہیں کی مجبوری کا سہارا لے کے پاکستان جو ہے وہ ایک وہ کر رہا ہے.
تھوڑا سا میں اضافہ کر دوں، وائٹ ہاؤس میں ایک بڑا عجیب واقعہ ہوا ہے اس سوال پاکستان کے والے سے. واقعہ وہ سے مراد میری ہے کہ ایک ایسا تاریخی دستاویز نظر آتی ہے ہمیں کہ پاکستان کے بارے میں ہر سال امریکہ کے صدر کو پیش کی جاتی ہے، باقی ممالک کے بارے میں پیش کی جاتی ہے کہ اس کی نیوکلیئر پوزیشن کیا ہے. جب یہاں رشیا آیا ہوا تھا اور پاکستان نے ابھی نیوکلیئر پاور نہیں بنا تھا تو اور بن رہا تھا، امریکہ کو پتا تھا بن رہا ہے. جب پاکستان کا یہ سرٹیفکیٹ پیش ہوتا تھا نا کہ پاکستان کو کیا دیں سرٹیفکیٹ کہ آیا وہ بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا، تو وہ خود کہتے ہیں کہ ہمیں پتا تھا بنا رہا ہے لیکن ہم کہتے تھے نہیں بنا رہا.
آصف صاحب کنکلوژن کی طرف اٹھتے ہیں. یہ فرمائے کہ دور حاضر میں پاکستان میں اسلامائزیشن کے لیے علماء کرام کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟
وسیم صاحب، علماء کرام کے لیے میں سمجھتا ہوں دو پلیٹ فارم ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ کرنٹ سچویشن جو ہے، جو کہ انتخابات کے اندر وہ آئے ہوئے ہیں اور جو بھی کر رہے ہیں، اس کے اندر میں نے پہلے بھی کہا کہ وہ نمبر ایک کہ اپنی ایک الگ آئیڈینٹی جو ہے وہ،
یعنی اپنا ایک پلیٹ فارم ہو،
اپنا پلیٹ فارم ہو. اس لیے کہ دیکھیں
جیسے ایم ایم اے بنا تھا،
دیکھیں میں مثال کے طور پہ وہ حدیث جو میرے ذہن میں آ رہی تھی، مم مشا مع فاسق، کوئی شخص اگر چلا کسی فاسق کے ساتھ، لیقویہ ہو تاکہ وہ اس کو تقویت پہنچائے، وہو یعلم انہ فاسق، اور وہ جانتا ہے کہ یہ فاسق ہے. یہ تو بڑی خطرناک بات ہے. لیکن ایک اور حدیث میں فقد اعان علی حدب الاسلام، تو اس نے اسلام کی جڑیں کھودنے میں مدد کی. ٹھیک ہے،
اگر اس حوالے سے تو بڑا خطرناک
بات ہے کہ اگر یہ چیز ہمیں پتا ہے کہ جناب سپوز پیپلز پارٹی یا ہم ایون
یا کوئی بھی جماعت،
یہ ایون جو آپ خدا نخواستہ یہ شکل بن رہی ہے پی ٹی آئی کی بھی، اگر یہ دین کے ساتھ مخلص نہیں ہے تو آپ اپنے آپ کو ڈیٹیچ کیجئے ان کے ساتھ. اصل بات یہ ہے آپ ان کی سیٹوں پر مت بیٹھیں، آپ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں.
دین کا مذاق اڑتا رہے اور آپ کا جو ہے وہ چہرے کا رنگ بھی متغیر نہ ہو، یہ کہاں کا ایمان رہ گیا؟ دین کے خلاف قوانین بنتے رہے اور آپ سیٹوں کو ٹھوکر مار کے نہ باہر نکلے، یہ کہاں کا ایمان رہ گیا؟ میں ابھی کی بات کروں جی، ابھی پوزیشن میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں،
ٹھیک،
ان کو دین کے چوکی داروں کا کام کرنا اگر وہ نہیں کر رہے تو وہ اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو امانت ایک سپرد کی ہے کہ جناب آپ دین کے دام لے کر آئے ہیں، آپ اس کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اسمبلی میں آنا چاہیے، آپ آئیے، کوئی بات نہیں، آئیں، جو کچھ کر سکتے ہیں وہاں وہ تو کریں نا۔ تو لہٰذا ایک تو پلیٹ فارم یہ کہ اگر آپ کر رہے ہیں، جو آج آپ کا کردار ہے، آپ کا کردار اس سے بہت بہتر ہونا چاہیے اور آپ کے اندر اتفاق ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے آپ وہ گریبان نہ کھینچ رہے ہوں، نمبر ون۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ اصل میں دین کا احیاء یا دین کے نفاذ کے لیے یہ اسمبلیاں نہیں ہیں۔ جمہوریت جو ہے وہ نظام کو چلاتا ہے، نظام بدلتا نہیں ہے، اور آج عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے تو اظہر من الشمس ہو گئی بات کہ آپ تبدیلی کی بات کرتے ہیں، جمہوریت کے تحت یا الیکشن کے تحت آپ تبدیلی نہیں لا سکتے۔ تو تبدیلی جو دنیاوی تبدیلی آپ نہیں لا سک رہے تو آپ دین کی تبدیلی کی کیا بات کریں؟ تو
نظام کیسے چینج ہوگا؟
ہوش مندوں کے لیے، ہوش مندوں کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ نظام اسلامی کرنا چاہتے ہیں، نظام تبدیل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ الیکشن کے ذریعے نہیں کر سکتے۔ آپ کو اس کے لیے کوئی احتجاجی تحریک پر امن ہو، بالکل مار دھاڑ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ایک اسٹریٹ لائٹ بھی نہیں توڑنی چاہیے، لیکن ایک جو احتجاجی تحریک پریشر گروپ بنائیں کہ ہم اسلام کے لیے بیٹھے ہیں، اس کو کریں اور عوام الناس کو ایجوکیٹ کریں۔ آج عمران خان کو سب سے بڑی مار کیا پڑ رہی ہے؟ اس نے قوم کو تیار ہی نہیں کیا تھا۔
سر جس طرح کی تیار کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے اس طرح کی جماعت بھی تو چاہیے،
جماعت بھی چاہیے، پھر قوم بھی تیار ہو کہ ہاں ہم واقعی گھاس کھائیں گے۔ تو اس کے لیے ممبر و محراب سے بھی یہ بات ہونی چاہیے نا۔ تو اصل بہت سارے ڈائمنشنز ہیں کہ آپ اس ممبر و محراب سے بات کریں، قوم کو تیار کریں کہ دین کے یہ تقاضے ہیں، تم لوگ جو کر رہے ہو اللہ کے احکامات کی نافرمانی کر رہے ہو، اپنے جو ہمارے ارکان جو مقتدر لوگ ہیں ان تک بات پہنچائیں، لیکن اگر وہ نہیں پہنچے تو ساتھ ساتھ آپ ایک احتجاجی تحریک کی تیاری کریں جو کہ انتہائی پرامن ہو۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں کہ کوئی مار دھاڑ نہیں، کوئی کچھ نہیں، پرامن تحریک، لیکن پتا چلے کہ آپ چاہتے ہیں، آپ مخلص ہیں دین کو نافذ کرنے میں۔ تو میرے خیال میں دو پلیٹ فارمز ہیں جن پر وہ کام کرنا چاہیے۔
یعنی اگر اسمبلی میں ہے تو وہاں پہ پوزیٹو رول ادا کریں، حق ادا کریں، اپنی موجودگی کا احساس دلائیں، اور دوسری طرف جو ہے وہ بالکل ایک پرامن احتجاجی تحریک چلائیں اور ممبر و محراب کو ساتھ میں لائیں، دینی طبقے کو ساتھ میں لائیں اور پرامن جدوجہد کریں اور اس کے ذریعے نفاذ اسلام کریں۔ آصف امید صاحب اور جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، پروگرام میں تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام، آج کے لیے اتنا ہی۔ اس پروگرام کا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، ہمارا ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے وسیم احمد کو اجازت دیجیے، اللہ کے بعد۔